آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
جب میں 10 سال کا تھا 12 سال کا تھا تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا.
بیٹھے بہت ڈر لگتا ہے, بچے لوگ کو مارتے ابھی بجلی ہے پیسہ کرنٹ لگاتے
فون سے رابطہ کرتے 2 لاکھ روپے لاؤ اپنے بچیاں کو لے جاؤ.
میری کہانی.
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے, دنیا نا الٹ جاتی ہے.
السلام علیکم سامعین, پروگرام ہے میری کہانی. میں ہوں آپ کی میزبان شہناز عزیز, پروڈیوسر ہماری سعدیہ اسد ہیں. اور یہ پروگرام جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس میں ہم کہانیاں پیش کرتے ہیں اور ساتھ ہی ہم کالز بھی لیتے ہیں. کچھ عرصے سے میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے سننے والے جب فون کرتے ہیں تو وہ کہانیوں پر کوئی تبصرہ کرنے کے بجائے اور وہ دوسرے, بے شک آپ اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں خاص طور سے میری کہانی سے متعلق, لیکن تھوڑا سا کہانی کار کی اس کی جس جذبے سے اس نے کہانی لکھی اس کے لیے ایک احترام کا اظہار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کسی دوسرے کی کہانی کو بھی سنیں اور اس کے بارے میں سوال بھی پوچھیں. مجھے خوشی ہوگی اور پھر اپنی بات بھی کریں. آپ کو پتہ ہے کہ وقت کی کوئی کمی نہیں اس پروگرام میں سننے والوں کے لیے, اور ہم آپ کو ابھی پتے بھی لکھوا دیں گے تاکہ آپ ہمیں کہانیاں بھیج سکیں. ساتھ ہی ایک بار پھر میں تاکید کر دوں کہ جب بھی آپ کوئی کہانی ہمیں بھیجیں تو اس کی کاپی اپنے پاس ضرور رکھیے, کیونکہ اگر کاپی آپ کے پاس نہیں ہوگی تو آپ کہانی اس وقت سنا نہیں سکیں گے جب ریکارڈنگ ہوتی ہے. اور کئی دفعہ کہانیاں محض اس لیے ریکارڈ ہونے سے رہ جاتی ہیں کہ 2-3 دفعہ فون کرنے کے باوجود آپ کی کہانی تیار نہیں ہوتی. تو چلیے پتے لکھنے کو تیار ہو جائیے اور سنتے ہیں پرومو. اس میں ہندوستان اور پاکستان دونوں جگہ کے لیے پتے ہیں.
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
جب میں 10 سال کا تھا 12 سال کا تھا تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا.
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا.
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں, لیکن ہم ہی کیوں, اب آپ کی باری ہے.
بیٹھے بہت ڈر لگتا ہے, بچے لوگ کو مارتے ہیں ابھی بجلی ہے پیسہ کرنٹ لگاتے.
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو اور ویب پر سنوائیں گے.
پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی.
فون سے رابطہ کرتے 2 لاکھ روپے لاؤ اپنے بچیاں کو لے جاؤ.
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں urdu.feedback@voanews.com. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد پاکستان.
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت. اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں.
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے urdu.voa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے, دنیا نا الٹ جاتی ہے.
تو سامعین پتے آپ نے نوٹ کر لی ہوں گے. آج کے پروگرام کی مہمان کا تعارف کرا دوں. عام طور سے ہم اپنا ایک مسٹری گیسٹ رکھتے ہیں, مگر آج ہماری مہمان کچھ ایسی ایک دلچسپ شخصیت کی مالک ہیں کہ میں چاہتی ہوں کہ شروع سے ان کا تعارف آپ سے کراؤں. اسلام آباد سے ہمارے ساتھ فوزیہ سعید ہیں, جو کہ لوک ورثہ جو ایک ادارہ ہے جو پاکستان کے لوک ورثے پر کام کرتا ہے, ظاہر نام سے جیسا کہ ظاہر ہے اس کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں. اور فوزیہ آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟
جی بالکل آ رہی ہے.
السلام علیکم,
مجھے آپ کے پروگرام میں شامل ہوں. السلام علیکم.
اور مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ آئیں, کیونکہ لوگ کچھ یہ ان کو اب امپریشن پڑ گیا ہوگا آپ کا کہ فوزیہ محض سیاست پر بولتی ہیں, لیکن ان میں سے بہت سو کو آج پتہ لگے گا کہ فوزیہ کا تو فن سے بڑا گہرا تعلق ہے. اور یقین آئے تو فوزیہ کی کتاب جو انہوں نے لکھی ہے اس کا ٹائٹل آپ دیکھیے, ہماری فوزیہ بہت ہی ایک آپ کو سے اندازہ ہو جائے گا فن سے ان کی محبت اور دلچسپی کا. فوزیہ تھوڑا سا اس سے پہلے کہ کہانیاں شروع کریں تھوڑا سا بتائیے کیسی, ابھی آپ گئی ہیں واشنگٹن سے اسلام آباد, تو کیا سا کام چل رہا ہے, کیا کر رہی ہیں آپ؟
میں جی پہلے تو میں ڈی سی میں فیلوشپ کر رہی تھی, اپنی اگلی کتاب پہ کام کر رہی تھی, مگر فیبرری سے میں یہاں ہوں. اور یہ ادارہ کیونکہ قومی لیول کا ہے, پورے پاکستان کے لیے ہے, تو ہمارا مینڈیٹ بھی یہی ہے کہ ہم اپنے ورثے کو ڈاکیومنٹ کرتے ہیں, پرزرو کرتے ہیں, اس کو پروموٹ کرتے ہیں. جو ہمارے دستکار ہیں, جو ہمارے گلوکار ہیں, موسیقار ہیں, ہم ان کو پروموٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اپنی ثقافت کے بہت سے پہلو جو ہیں ان کو ہم قلم بند بھی کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں ہمارے ینگ لوگ جو ہیں وہ اپنی شناخت اپنی ثقافت سے نکالیں, اپنی ثقافت سے جڑیں, آگے ترقیاں کریں, مگر جو ایک شناخت ہوتی ہے, جو انسان کے پاؤں جو زمین پہ جمے ہوتے ہیں, وہ اپنی دھرتی پہ جمے ہوتے ہیں, اپنی ثقافت پہ جمے ہوتے ہیں.
اور خود مطلب ایک جو اس کا لطافت ہے اس میں فن میں, مطلب آپ کے دل کی خوشی کے لیے بھی کچھ چیزیں ضروری ہیں, صرف یہ آگے جانے میں ہر چیز جو ہے میرا خیال ہے ایک مجموعہ ہے وہ سب چیزوں کو ساتھ لے کر چلنے کا. تو فوزیہ, آپ ظاہر ہے کہ ڈاکومنٹ کرتی ہیں, تو ایسی کہانیاں آپ کو اچھی لگتی ہوں گی جو کہ موسیقاروں کی کہانیاں ہیں, اور خاص طور پر ان کی جو دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں. تو آج ہم آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہے ہیں, ان کا نام کریم بخش بلوچ ہے, اور یہ بلوچستان کے ضلع گوادر کے ایک گاؤں ہے, وہاں پر رہتے ہیں. ان کی کہانی, ان کی تھوڑی سی آپ ان کی آواز بھی سنیں گے, لیکن چونکہ ان کو اردو اچھی طرح بولنی نہیں آتی, تو ایک اور ہمارے بہت اچھے کہانی کار اور لسنر اور کالر ہیں, ظریف بلوچ, جو ہمیں کئی کہانیاں بھیجتے رہتے ہیں. بلکہ آپ ان سے کانٹیکٹ رکھیے گا تو یہ آپ کو بہت سی کہانیاں سنائیں گے اور بھی, تو ان کی آواز میں ہے. تو چلیے پہلے کہانی سنتے ہیں اور اس کے بعد چلیں گے آپ سے باتوں کی طرف.
سب ملک جاتا ہے, لاہور جاتا ہے, اسلام آباد جا رہا ہے, پھر جا رہا ہے. ہم بڈے آدمی ہے, ہمارا 18 سال 9 سال ہمارا عمر ہے. ہمارا نام کریم بخش بھیما مد, باپ کا نام بھیما مد. ہم پراکا رہتے ہیں, مکرن پسند پسند رہتا ہے. ساتھ ہمارے کام میں ساتھ ہے. ابھی اگر بولے گا ساتھ بجا ہم بجاتا ہے. ہمارے کام یہ ہے, 20 سال ہوتا ہے ہم سنگیت سیکھے گا. ابھی 8-5 سال ہمارا عمر ہے. یہ دوسرا آدمی کو ہم سکھایا, بڑا ہمارا استاد ہے, اب مر گیا. ہمارے کام ایک رات جائے گا, اگر 7 بجاتا ہے رات کا 1000 ملے گا, 2000 ملے گا. ہم کو 7 بجاتا ہے, سندھی بجاتا ہے, سندھی مورو بجاتا ہے, اردو بجاتا ہے.
یہ کہانی کریم بخش بلوچ کی ہے. چونکہ کریم بخش بلوچ ایک ان پڑھ آدمی ہے, اس لیے اس کی کہانی کو میں غریب بلوچ پیش کر رہا ہوں. میرا نام کریم بخش بلوچ ہے. میں تحصیل پسنی ضلع گوادر کا رہائشی بندہ ہوں. پسنی ایک ساحلی علاقہ ہے, اس کے اکثر ماہی گیری کے پیشے سے منسلک ہیں. اس وقت میری عمر 65 سال ہے. تحصیل پسنی ایک پسماندہ اور بنجر علاقہ ہے. اس وقت ہمارے دور میں کوئی سہولت نہیں تھا, اسکول اور اسپتال کا کوئی نام و نشان تک نہیں تھا. اس وقت پسنی میں صرف چند جگیاں تھیں. اس وقت میرے سارے دوست یہی ماہی گیری کے پیشے سے منسلک تھے, لیکن میں نے ماہی گیری کا پیشہ اختیار نہیں کیا کیونکہ یہ پیشہ مجھے اچھا نہیں لگتا تھا. لیکن موسیقی میں بہت زیادہ شوق تھی, خاص طور پر سارنگی بجانے میں بہت زیادہ. سارنگی کی آواز سے مجھے بہت پیار تھی. اس کی آواز سن کر میں دیوانہ ہوتا تھا, اور اس کی آواز سن کر میرے دل دماغ میں مسرت ہوتی تھی. سارنگی بجانے میں مجھے بےحد لگاؤ تھی. شروع میں سارنگی سیکھنے کے لیے میں لوگوں کے پاس جاتا تھا. اس کے بعد مجھے سارنگی سیکھنے کا موقع ملا. پھر میں سارنگی سیکھنے کے لیے بڑے بڑے استادوں کے گھر جاتا تھا, کیونکہ استادوں کے گھر جانے کے علاوہ اور میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا کہ میں ان کے ساتھ بیٹھ کر سارنگی بجانے کا فن سیکھ لیتے. کیونکہ اس وقت کلب کا کوئی نام نشان تک نہیں تھا. اس وقت میں 16 سال کا ایک لڑکا تھا. چونکہ ان استادوں کے گھر ہمارے گھر سے کافی دور تھے، لیکن میں پرواہ کیے بغیر صبح و شام ان کے یہاں جاتا تھا۔ استاد تاؤد، استاد کانگو، استاد عمر ان کے یہاں مطلب شاعری سیکھنے کے لیے جاتے تھے۔ تقریباً 20 کلومیٹر طے کر کے استاد کے پاس جاتا تھا۔ اس وقت میں ہر روز پیدل آتا جاتا تھا۔ اس وقت میں نے سارنگی بجانے کے دن رات محنت کی۔ تقریباً 5 سال کے بعد مجھے سارنگی بجانے میں مہارت حاصل ہو گئی۔ اس کے بعد مجھے بہت شہرت ملی، پورے علاقے میں مشہور ہونے لگا، ہر علاقے میں میرا چچا ہونے لگا۔ ہر شادی بیاہ میں سارنگی بجانے کے لیے ہم کو لینے آتے تھے، صرف اپنے علاقے میں نہیں بلکہ بہت دور دراز علاقوں کے لوگ ہم کو لے جاتے تھے۔ اس کے بعد مجھے بلوچی کے گلوکاروں نے کام کرنے کی پیشکش کی تو میں نے قبول کیا۔ کافی عرصے سے میں نے ان کے ساتھ کام بھی کیا۔ بلوچی دیوان میں ان کے ساتھ حصہ لیا کرتا تھا، کیونکہ اب سارنگی میرا پیشہ بن چکا تھا۔ بس پھر میں نے یہی پیشے کو اختیار کیا، بلکہ یوں سمجھ لیے سارنگی میرا ذریعہ معاش تھی۔ ایک دفعہ ہمیں 2003 میں اسلام آباد سے میوزک میلے کا دعویٰ دیا گیا، میں نے بھی قبول کیا تو پھر میں اپنے لوک فنکاروں کے ساتھ اسلام آباد چلا گیا اور وہاں حصہ لیا اور وہاں اپنے فن کا مظاہرہ کیا تو لوگوں نے مجھے خوب سراہا اور حوصلہ افزائی کی۔ دوسری دفعہ 2005 میں ہمیں لاہور سے میوزک میلے کا دعویٰ دیا گیا تو پھر میں نے قبول کیا تو پھر میں اپنے لوک فنکاروں کے ساتھ مل کر لاہور چلا گیا تو وہاں بھی میں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا تو وہاں بھی لوگوں نے مجھے خوب سراہا اور حوصلہ افزائی کی۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں صرف یہی دو بڑے شہروں میں اپنے فن کا مظاہرہ کرنے کا موقع مل گیا، لیکن میں نے چھوٹے چھوٹے علاقوں میں کئی مرتبہ گیا ہوں اور وہاں اپنے فن کا مظاہرہ کر چکا ہوں۔ پہلے ہمارے علاقے کے حالات اچھے اور خوشگوار تھے تو یہاں بیرونی ممالک کے سیاح یہاں آتے تھے اور بلوچی موسیقی کو سمجھنے کے لیے چھوٹے چھوٹے پروگرام کرتے تھے اور ہم کو اپنے فن کا مظاہرہ کرنے کا موقع بھی ملتا تھا اور ہم کو انعام بھی دیا کرتے تھے۔ بلوچی موسیقی میں سارنگی کو بنیادی اہمیت حاصل ہے، کیونکہ یہ بلوچی موسیقی میں ریت کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کے بغیر بلوچی موسیقی نامکمل ہے۔ سارنگی بلوچی موسیقی کو ظاہر کرتی ہے۔ سارنگی کی آواز بلوچی موسیقی کی اصل آواز ہے۔ سارنگی بلوچی موسیقی کی سب سے قدیم اور پرانا ساز آواز ہے۔ میرے خیال کے مطابق بلوچی موسیقی کی سب سے آلوں میں سب سے مشکل کام سارنگی بجانا ہے، کیونکہ یہ بہت مشکل اور پیچیدہ ہے۔ اس کو سیکھنے کے لیے کافی وقت دینا پڑتی ہے، بہت محنت کرنی پڑتی ہے اور کافی دھیان دینا ہوتی ہے اور بہت زیادہ ریاض کرنی پڑتی ہے، اس لیے اس فیلڈ میں بہت کم لوگ آتے ہیں۔ اب میں بہت پچھتا رہا ہوں کہ میں کیوں اس فیلڈ میں آ گیا ہوں، کیونکہ سرکار کی طرف سے اس فیلڈ میں کوئی سرپرستی نہیں ہے، نہ حکومت کی طرف سے کوئی ہمیں امداد ملتی ہے اور حکومت کی طرف سے ہماری حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، اس لیے کوئی شخص بھی اس فیلڈ میں نہیں آنا چاہتا ہے۔ میں اب بھی اس فن کو زندہ رکھنا چاہتا ہوں، لیکن حکومت کی سرپرستی نہ ہونے کی وجہ سے کوئی بھی شخص اس فیلڈ میں نہیں آنا چاہتا ہے۔ دوسرے ملکوں کو چھوڑ اپنے ہمسائے ملک بھارت کو دیکھ، وہاں کس قدر فنکاروں کو عزت دی جاتی ہے، ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے اور وہاں حکومت کی طرف سے ان کو امداد دی جاتی ہے، بلکہ ان کو حکومت کی طرف سے ماوہ تنخواہ بھی دی جاتی ہے، اور اگر وہ بیمار ہوتے ہیں تو سرکار کی طرف سے علاج کی جاتی ہے۔ ان کو بیرونی ممالک بھی لے جایا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے موسیقی کو روشناس کرائیں۔ ہمارے یہاں اکثر فنکار در بدر کی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ میں نے اپنے پورے 40 سال بلوچی موسیقی کی ایک اہم آلہ سارنگی کے لیے قربان کیے، کیونکہ سارنگی کی آواز بلوچی موسیقی اور بلوچ ثقافت کی عکاسی کرتی ہے، اور سارنگی کی آواز بلوچی موسیقی اور بلوچ ثقافت کی اصل آواز اور اس کی اصل پہچان ہے، اور میں نے ابھی تک بلوچی موسیقی کی اصل آواز کو زندہ رکھا ہے۔ میرے پورے 40 سال کے دوران مجھے ابھی تک گورنمنٹ کی طرف سے نہ ہماری حوصلہ افزائی کی ہے اور نہ ہم کو ابھی تک امداد ملی ہے۔ میں نے اپنی پوری زندگی سارنگی کے لیے قربان کی ہے، اب میں بوڑھا آدمی ہوں اور اب میں کیا کر سکتا ہوں۔ حالانکہ گورنمنٹ کی طرف سے محکمہ ثقافت کو ہر سال فنکاروں امدادی رقم دی جاتی ہے، معلوم نہیں یہ رقم کہاں چلی جاتی ہے۔
تو فوزی، اب ظاہر ہے ہمارے پاس کوئی ہے نہیں، آپ ہی سے پوچھیں گے کہ ثقافت کو، محکمہ ثقافت کو جو رقم دی جاتی ہے وہ کہاں چلی جاتی ہے۔ تھوڑا سا آپ ان کو اگر مطمئن کر سکیں کریم بخش صاحب کو، اور ہاں آپ کا تعارف بھی کروا دوں، ہمارے ظریف سے بھی تعارف کروا دوں۔ ظریف، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ بس ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ فوزیا جی، آپ کو نہیں آ رہی آواز؟ اچھا،
تو دوبارہ سے مجھے لنک پہ لے لو تو بہتر ہے،
ہم دوبارہ لیتے ہیں آپ کو۔ آپ فون بند کیجیے۔ اور ظریف، آپ مجھے بتائیے کیسی لگ رہی ہے کہانی سنیے آپ نے، اپنی آواز میں اچھی لگی سن کر؟
جی جی، جی بہت اچھی کریم بخش بلوچ کی کہانی سن کر مجھے بہت اچھا لگا.
تو کریم بخش بلوچ صاحب جو ہیں وہ سن رہے ہوں گے اس کہانی کو یا نہیں آج؟ اچھا تو اب آپ ایسا کیجیے گا ان کو بتائیے گا کہ یہی پروگرام جو ہے نا صبح 7 بجے نشر ہوگا نا دوبارہ آپ کے وقت کے مطابق پاکستان میں, تو وہ صبح کے وقت اگر جلدی اٹھتے ہیں تو وہ صبح کے وقت سن سکتے ہیں. اسی پہ 972 پہ نشر ہوتا ہے دوبارہ, تو وہ اس پہ سن لیں دوبارہ, ٹھیک ہے؟ تو اس طرح اپنی کہانی سن سکیں گے. ویسے فیس بک پہ ہوگا, آپ تو فیس بک پہ آتے جاتے رہتے ہیں, تو ہم آپ کے. اچھا یہ جو ہم نے مہمان بلائی ہیں فوزیہ صاحبہ, فوزیہ سعید, یہ نہ صرف یہ کہ ڈائریکٹر ہیں لوک ورثے کی بلکہ یہ ایک بہت ہی سمجھدار خاتون ہیں. مطلب یہ فن کا بھی ذوق رکھتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ان کو یہ شعور بھی ان میں بہت زیادہ ہے کہ یہ فنکار جو ہیں وہ صرف فن پر زندہ نہیں رہ سکتے بلکہ یہ کہ ان کی سنجیدہ طور پہ ان کی مدد کرنے کی ضرورت ہے. تو ابھی ہم فوزیہ سے باتیں کریں گے تاکہ پتہ لگے. لیکن یہ مجھے تھوڑی سی تفصیل بتائیے آپ کے اپنے کام کا کیا ہوا جو مجھے ثاقب صاحب کرنے والے تھے آپ کا کام.
جی بھائی وہ تو ابھی چل رہی ہے.
چل کوئی کسی نے کانٹیکٹ کیا آپ سے؟
جی جی.
کس نے؟
وہ پاور ٹائر نے, اس کا نام ہے پاور ٹائر, اس کا نام اس نے نام بتایا تھا پاور ٹائر. اس نے جو ایک ہم کو چھوٹا درخواست, اس نے کہا درخواست لے کو بھیج دو پھر ہم جو کاروائی کریں گے آپ کے لیے.
بالکل.
میں نے کہا ٹھیک ہے پھر میں نے درخواست دی. جی
آپ کا جال وغیرہ وہ ضرور لے کے دیں گے ظریف. اچھا چلیے ہماری مہمان بھی آ گئی فوزیہ. فوزیہ آپ آواز آ رہی ہے آپ کو ہماری؟
جی بالکل.
ہاں اب فوزیہ تھوڑا سا تو بتائیے آپ کریم بخش صاحب کی کہانی آپ نے سنی, کیسی لگی کہانی ان کی؟
مجھے بہت پیاری لگی. میں سمجھتی ہوں کہ اس طرح ہمارے بہت سے فنکار ہیں, میں بہت ریلیٹ کر پائی کیونکہ اس طرح ہمارے بہت سے فنکار ہیں ایسے ہیں جیسے کہ قیمتی موتی بکھرے ہوئے ہیں.
بالکل.
کسی کو دکھتے ہیں, بہت سو کو نہیں دکھتے ہیں. اور اگر آپ دیکھو کہ عام اربن ماحول میں اگر ایک پڑھا لکھا کسٹوم جو ہے وہ سرنگی سیکھنا شروع کرے, سروج سیکھنا شروع کرے, رباب, تو کتنی محنت کریں. اور یہ لوگ جو ہیں وہ بچپن سے سیکھتے ہیں اور استادوں سے سیکھتے ہیں اور اس قدر عروج پہ, مطلب ایک فن کے لیول پہ پہنچتے ہیں. اور ان لوگوں کو, ہماری سوسائٹی کو قدر ہی نہیں ہے کہ کتنے قیمتی موتی.
بالکل. اور جیسے کہ ظریف نے ان کی کہانی میں بتایا کہ یہ میلوں پیدل چل کے جاتے تھے استاد کے پاس اپنے نا, تاکہ کہانی سیکھ. ظاہر ان کے آس پاس کوئی ایسا شخص تھا نہیں جو ان کو سکھا سکتا. اچھا فوزیہ تھوڑا سا کہانی کا حصہ ابھی اور ہے, ایک تو تھوڑا سا آپ چاہیں گی ان کی سارنگی مزید سننا؟ ہے نا, کیونکہ بہت اچھا بجاتے ہیں وہ, سنتے ہیں. اور ظریف نے تھوڑے سے ان سے بلوچی میں پوچھ کے ان کے حالات جو ہیں تاکہ آپ کو تھوڑا اندازہ بھی ہو سکے ان کی زندگی کے حالات.
بھاجی اس میں میں نے جو سندھی گانا اس میں ایک سارنگ سے بجایا, سندھی پہلا سندھی تھا اور دوسرا اردو تھا. بھاجی اس میں لتا منگیشکر کا گانا اتنا مجھے بجا.
हमको दुनिया में तुम्हें अच्छी चौंजा देगा देगा, हम गरीब आदमी हमको संभल कर अल्लाह का सर तुमको संभल गए, हम बुद्ध आदमी है अभी हम बुद्ध है अभी अंदाज अच्छी तुम्हारा अंदाज है अच्छी तुम्हारा मर्जी है अल्लाह को तुमको देता है।
राजी उसके बच्चे काम कर रहे हैं मतलब समुद्र जाते हैं समुद्र कभी मतलब आप जानते हैं कभी सही मतलब उसके बच्चे ये शादी शुदा है मतलब उसके उनके ही बच्चे हैं ना उनका मतलब एक बेटा था बीमार था मतलब वो सही था लेकिन वो फोटो गए मतलब दो तीन साल का पहले मतलब एक नौजवान उसका बच्चा था मतलब शादी शुदा नहीं था लड़का था 30 साल से उसका उम्र होगा वो बेचारा मतलब फोटो गया उसके बाद वो बेचारा मतलब उसके दूसरे बच्चे मतलब अपनी बीवी से मतलब उनकी जो खर्चे निकालने में मतलब मसरूफ है ना।
अच्छा
समुद्र का भी काम मतलब अच्छा मतलब सही होता है तो अच्छा है ये खुद है उसका मतलब वो उसका मतलब लगता है उसके शादी के उसका बहू है उसके बाद उसके जो नवासियाँ हैं मतलब तीन चार नवासियाँ दो लड़के हैं दो लड़के हैं अभी पढ़ रहे हैं स्कूल।
फौजिया इसमें रिकॉर्डिंग ज़ाहिर है बहुत कमाल की नहीं है, इसकी वजह यह है कि टेलीफोन पर ज़रीफ इनके रिकॉर्ड कर रहे थे, सेल फोन ज़रीफ का भी एक छोटा सा फोन है इनके पास जिससे इन्होंने कोशिश की रिकॉर्ड करके सुनवाने की।
सैंपल तो अच्छा है ना।
हाँ बिल्कुल
सैंपल तो हो गया ना थोड़ा
फन का इजहार तो पता लग गया हमें उनके कैसा फन है उनका।
बिल्कुल
तो अब बताइए क्या हो सकता है इनके लिए करीम बख्श बलोच के लिए।
इन्होंने थोड़ा सा तो कहा ये बाहर भी गए परफॉर्म किया ना लाहौर का कह रहे थे मुझे सही से क्लियरली समझ नहीं आ रहा था लेकिन कोई दो जगह मुझे लगा इन्होंने कहा कि अपने इलाके से बाहर निकल के इन्होंने परफॉर्म किया है।
जी हाँ मेले में आए। ज़रीफ कहाँ पे गए थे, दो जगह आपने लिखा था अपनी कहानी इनकी कहानी में। ज़रीफ
वो कह रहा है कि एक जगह मैं लाहौर गया था और दूसरी मतलब जो इस्लामाबाद बुलाया गया।
इस्लामाबाद बुलाया गया जी। और रिकॉर्डिंग भी किसी चैनल पे इनकी हुई थी। फौजी आवाज खराब हो गया अभी थोड़ा सा टेलीफोन का रुख अगर बदलिएगा थोड़ा सा।
अच्छा
जी अब बोलिए।
हेलो
जी हाँ अब बेहतर है।
होता है ना वहाँ पर भी फनकार आते हैं बहुत तो जो बलूचिस्तान गवर्नमेंट है वो लेकर आती है वहाँ से जो इलेक्ट्रेट है वो वहाँ से फनकार कराती है तो हम उनको भी ये नाम दे सकते हैं और हम कह सकते हैं हमने पिछले बार भी अभी उनसे कहा है कि बदल बदल के आर्टिस्ट लाए थे क्योंकि जो प्रमोशनल ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं हुकूमत के जरूरी नहीं है कि एक ही फनकार वही फनकार बार 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 आए बल्कि जो इस दफा प्रमोट हो जाते हैं वो फिर चाहिए उनको दूसरों को तो इतना ज्यादा नेशनल लेवल पर नहीं आ।
सही
मैं उनसे भी स्पेशली कहूंगी कि वो इनको लेकर आए ले।
आप बल्कि उनको नाम भी दे सकती हैं ना इनका कि करीम बख्श बलोच हैं सारंगी बजाते हैं बलोची तो इनको अगर लाया जाए क्योंकि ये ज़ाहिर है कि नोन तो हैं अगर ये गए हैं इससे पहले लेकिन क्या ये इसमें मैं ये मतलब जानना चाहती हूँ अपने इतला के लिए फौजिया। और दूसरी बात ये कि मेरा ख्याल है कि फिर दोबारा से आपकी आवाज़ मुझे सही नहीं आ रही लेकिन देखते हैं थोड़ा सा और आप उसका चेंज करके रुख देखिए कि क्या कोई वजीफे वगैरह हैं जो बड़ी उम्र के फनकार हैं और जो दूर दराज इलाकों में रहते हैं उनके लिए। फौजिया अच्छा ज़रीफ इस दौरान आप हमें थोड़ी तफसील बताइए इनके आप बता रहे थे कि इनके बच्चे के किसी की बीमार था बेटा इनका एक बहुत कितने बच्चे हैं किस तरह के हालात हैं इनके वो जरा थोड़ी तफसील बताइए। जी
दादी उसके दो बच्चे हैं मतलब एक लड़का एक सरकारी मुलाजिम है वो नायब कासिद है दूसरा उसका लड़का है वो कश्ती में समुद्र का काम करता है ना।
एक लड़के का पहले लड़के का क्या बताया आपने।
वो बाजी एक सरकारी मुलाजिम है नायब कासिद है एक लेखने में।
अच्छा और दूसरा मछली का काम करते हैं।
हाँ दूसरे जी मछली का काम करता है ना दोनों शादी शुदा है।
अच्छा तो उनके भी सारे फैमिली होगी बच्चे होंगे।
जी 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 दोनों के बच्चे हैं। जी जी
तो एक ही जगह रहते हैं सारे लोग।
नहीं बाजी एक जो लड़का है वो सरकारी मुलाजिम ग्वादर में रहता है क्योंकि शादी उधर की है ना।
अच्छा تو ان کے ساتھ ایک بیٹا رہتا ہے ان کا؟
جی جی.
اچھا, تو ان کے بہت گھر کے حالات ان کے بہت خراب ہیں آپ نے بتایا.
جی بھائی, میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, بس یہی لڑکے کا مطلب گزارا کر رہا ہے نا, کبھی مطلب سمندر میں جاتا ہے کچھ ملتا ہے تو کھا لیتا ہے, مطلب نہیں ہوتا ہے تو پھر خالی بیٹھتے رہتے ہیں.
اچھا, تو فوزیہ صاحبہ واپس آ گئی ہیں. جی فوزیہ, آواز آ رہی ہے آپ کو ہماری؟
جی میں پوچھنا چاہ رہی تھی ان سے کہ اپنے بچوں کو سکھایا ہے انہوں نے؟
ظریف, ان کے بچوں میں سے کوئی سارنگی بجاتا ہے؟
جی نہیں بھائی, ان کے دونوں بچے جو سارنگی نہیں بجاتے ہیں.
کیوں پوچھا آپ نے, کہ کیوں نہیں سکھائی آپ نے؟
بھائی اس نے پہلے اپنی کہانی میں بھی ظاہر کیا, کہتے ہیں کہ ٹیم میں آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے نا, مطلب کوئی کچھ بھی نہیں ملتا ہے, پھر بھی جو ہے آپ کوشش کرو اپنے لیے مطلب کسی جو ہے چھوٹا موٹا کار ڈھونڈو, آپ لوگوں کے لیے اچھا ہے, مطلب اس پیسے سے جو میں ابھی جو ہے غریب ہوں, مطلب اس کا انجام کچھ بھی نہیں ہے, میں نے مطلب صرف کوئی اور شاید شبے میں جانا تو پھر اچھا ہوتا, لیکن ٹیم میں آ گیا ہوں.
اچھا,
آپ یہ پوچھیے ان کے کوئی شاگرد ہیں ویسے, بچوں کے علاوہ کوئی شاگرد؟
تو کوئی شاگرد بھی نہیں ہے ظریف ان کے؟
جی باجی اس میں اس کے شاگرد ہیں, لیکن اب اس کے مطلب پاس نہیں ہے, وہ بھی گئے کچھ جو ہے کچھ نے چھوڑ دیا, کچھ ابھی بھی مطلب کام کر رہے ہیں, سارے بھی بجاتے ہیں.
اچھا نہیں, یہ جو فوزیہ صاحب ہیں, باجی فوزیہ جو ہیں, یہ کیونکہ ریکارڈ کر جو انہوں نے پہلے بتایا نا, یہ ڈاکومنٹ کرتی ہیں, جیسے یہ پوری ہسٹری لکھتی ہیں جو فنکار ہیں ان کی کیا کیا ان کا کام ہے. تو اگر آپ ان کے شاگردوں کے, کیونکہ ظریف آپ یہ کام کر سکتے ہو, آپ کا نمبر میں دوں گی ان کو, اور آپ تفصیل پوری بتائیں وہاں پر کہ کتنے سارنگی کتنے لوگوں کو انہوں نے سکھائی اور وہ کہاں کہاں کام کر رہے ہیں اس وقت, کس جگہ پر ہیں, ان کو ریکارڈ کیا جا سکتا ہے یا نہیں. تو
ہم بہت انکریج کرتے ہیں اس بات کو کہ ٹریڈیشن آگے چلے, یہ اپنا دل چھوڑا کر کے یہ نہ کہیں کہ بھئی ہم نے نہیں کسی کو سکھانا, کیا فائدہ اس فیلڈ میں آنے کا, کیونکہ اور ان سے زیادہ کون بہتر جان سکتا ہے کہ کتنا بڑا یہ ذخیرہ ہے علم کا. تو ہم لوگ بہت انکریج کرتے ہیں کہ بچوں کو, اپنے بچوں کو تو کم از کم سکھائیں, پروفیشن جو مرضی ہو, دیکھیے وہ مچھلیاں پکڑیں یا کھیتی باڑی کریں, لیکن جو ساز ہے وہ ضرور سیکھنا چاہیے ساتھ.
انہوں نے اصل میں کچھ کیا نہیں, ان کو جنون تھا موسیقی کا, یہی ان کو صدمہ جو ہے نا کہ میں نے کیوں نہیں کچھ اور کام سیکھا, میں مچھلیاں ہی پکڑتا تو کچھ پیسہ ملتا بچوں کے.
بہت اس طرح میں بہت آرٹسٹ کو دیکھتی ہوں ٹی وی کے اوپر پرفارم کر رہے ہیں یا اور جگہ, پھر وہ کہتے ہیں بچے ہمارے بس کچھ پڑھ پڑھ کے باہر چلے جائیں, وہاں کو نوکری کر لیں, کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ اکنامیکلی یہ وائبل نہیں ہے. میں پھر بھی یہ کہوں گی کہ بے شک ان کو ساتھ پڑھائیں بھی اور دوسری نوکریاں بھی وہ کریں, لیکن فن جو ہے وہ اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے.
بالکل صحیح بات ہے یہ, تو خیر ہم لوگوں تو کیونکہ سننا بہت ہی اچھا لگتا ہے. اچھا فوزیہ, تو جو میں نے پہلے پوچھی تھی بات, کہ کیا کوئی وظیفے نہیں ہیں ایسے محکمہ ثقافت کے کہ جو ایسے لوگوں کو دیے جا سکیں؟
ہے کہ اب سب صوبوں نے بھی اپنے اپنے شروع کر لیے ہیں, لیکن فیڈرل گورنمنٹ کے پاس شروع سے تھے, ابھی ان کے فنڈز کافی کم ہیں, لیکن ابھی ہماری ریسنٹلی میٹنگ ہوئی تھی جو پرویز رشید صاحب ہیں منسٹر ہمارے, انہوں نے اس کو چیئر کیا, تھرو آؤٹ وہ بیٹھے رہے اور بہت ہی کنسرن کے ساتھ وہ بات کرتے رہے کہ بھئی آرٹسٹوں کو ہمیں زیادہ دینا چاہیے اور میں نیگوشیٹ کروں گا اور شاید وہ ڈبل بھی کرا لیں وہ جو اماؤنٹ ہے. مگر یہ کہ بہت سے آرٹسٹ ہیں, دیکھیے سسٹینیبلٹی شناس تب آتی ہے جب سوسائٹی انہیں سسٹین کرنے لگے.
جی.
تو وہ سٹائپنڈ اگر ابھی جس طرح بلوچستان سندھ کا اچھا خاصا بڑا پروگرام ہے, سندھ والے بہت دیتے ہیں اپنے آرٹسٹ کو, اور بلوچستان کا بھی اب ایوالو کر رہا ہے, مگر وہ ٹھیک ہے وہ ٹیمپرری سولوشنز ہیں, وہ جن کے نام آ جائیں خوش قسمتی چھوٹا چھوٹا سٹائپنڈ ایک سال تک ملتا ہے, کئی دفعہ علاج کرانا ہو جس طرح سچو خان کے لیے صوبائی گورنمنٹ نے, یا اور اس طرح آرٹسٹ ہیں, وہ ایک بات ہے اور اس میں اضافہ ہونا چاہیے, لیکن جب تک پراپر لائیولیہڈ کا سورس نہیں ہوگا, وہ تب ہوگا جب ہمارے لوگوں میں یہ شعور آئے گا کہ اپنی شادی بیاہ پہ بجائے بالی ووڈ کے گانے ٹیپ میوزک لگانے کے اپنا لوکل آپ فنکار بلائیں, کوئی سیلیبریشن ہے بچے کی سالگرہ ہے حقیقہ ہے کوئی شادی ہے جو بھی ہے ہماری سیلیبریشن, اس پہ اپنے لوگ فنکار بلائیں تاکہ ان کی روزی لگے, یہ بھی ایک فیشن میں آ جانے کی بجائے ہوٹلوں کے اتنے بڑے بڑے بل دیتے ہیں, آپ گھروں پہ شادیاں کرو اپنے فنکاروں کو سپورٹ کرو.
ڈی جے کو بلایا جاتا ہے اب تو, یہ بھی ایک فیشن ہے کہ ڈی جے آئے گا اور جی وہ اتنے اتنے لاکھوں میں پیسے لیتے ہیں,
خرچہ ہوتا ہے
بالکل,
کتنے کتنے بڑے کھانے وہ دیتے ہیں, اتنا خرچہ ہوتا ہے, اور آپ یقین کریں اتنی بورنگ شادیاں ہو گئی ہیں ہمارے پورے ملک میں, یہی وہ شگل کریں اپنی واپس ثقافت کی طرف جائیں, فنکاروں کو پیسے دیں بجائے وہ چھ چھ کورس کا ڈنر کرائیں اور عجیب عجیب سے ڈی جے بلائیں. یہ بات ہے.
تھوڑا سا میں چاہوں گی فوزیہ اپنی شادی کا احوال سنائیے آپ ہمیں. مجھے پتا آپ کی بڑی رنگ رنگیلی شادی تھی اور ایسی شادی تھی جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں, تو تھوڑا سا بتائیے آپ نے اپنی کتاب میں جو لکھا ہے.
میں سمجھ رہی میں اور حالانکہ میرا میاں امریکی ہے, وہ پھر بھی اتنا زیادہ ہماری ثقافت میں رنگا ہوا تھا. میری شادی میں میرے خیال ہے 10-12 دن کا تو فارمل گانا بجانا تھا, اور ہر لائیو میوزک ہوتا تھا, مختلف آرٹسٹ آتے تھے, اور ایک کمپٹیشن لگا ہوا تھا کیونکہ میں خود گانے سننے کی بہت شوقین ہوں, میں خود لوک رقص کرتی ہوں, تو لوک رقص کی جو ٹیمیں تھیں مختلف علاقوں سے پاکستان کی, ان کا تو بہت ہی کمپٹیشن تھا. وہ کہتے تھا ایسے کیسے ہو کہ ڈاکٹر فوزیہ کی شادی اور ہم نہ ناچے اس میں,
اور ڈاکٹر فوزیہ نہ ناچے اس میں.
تو میں نے بالکل خود بھی ناچا اور میں دلہن بنی ہوئی تھی, مگر یہ ہے کہ میرے ساتھی تھے سارے جو ڈھول بجا رہے تھے ناچ رہے تھے. ابھی ہمارا میلہ ہوا تب بھی میں اسٹیج پہ, پھر یہ بشیر لوہار گا رہے تھے تو میں چمٹا لے کے اسٹیج پہ چلی گئی, پھر ان کے ساتھ بجاتی رہی. تو میرے ساتھ تو یہ سب ایسے ہیں جیسے رشتے دار, بڑی برادری ہے میری.
بالکل صحیح بات ہے,
میں سمجھتی ہوں شادیوں میں ایسے ہی ہونا چاہیے اتنا. اور اس زمانے میں میرا خیال نواز شریف صاحب کی پہلی حکومت تھی, تو انہوں نے کھانا بند کیا ہوا تھا, تو میں نے صرف میری شادی میں پینے کی چیزیں تھیں جس طرح بادامو والا دودھ یا لسی یا اس طرح کی پینے کی وہ کشمیری چائے, کوئی کھانا نہیں تھا.
اچھا.
مگر اتنا ناچ تھا اور اتنی موسیقی تھی کہ لوگ ابھی تک شادی کو یاد کرتے ہیں.
میں نے پڑھا تھا, مجھے
چیزیں واپس آنی,
مجھے تو پڑھ کے ابھی تو اتنا اچھا لگا تھا, مجھے میں نے پڑھا تھا آپ کی شادی کا حال, اور میں نے کہا تھا کہ کبھی نہ کبھی فوزیہ کو ضرور پوچھوں گی آن ایئر کہ کیسی شادی ہوئی تھی, تاکہ لوگوں کو بھی تو پتا لگے ڈاکٹر فوزیہ سعید.
میں جو ہماری مین شادی کا دن تھا, اس دن میں نے لاچا پہنا گوٹے کے کام والا, اور لال پراندہ اور لال کانچ کی چوڑیاں اور یہ بڑے بڑے کتے گھوم کے آتے ہیں نا, تو وہ میں سمجھتی ہوں اس کا ایک اپنا چارم ہے, اپنی ثقافت کا ایک اپنا چارم ہے.
بالکل, اس میں کوئی شک نہیں, اور اس میں جو خوبصورتی اور مطلب ایک یونیک چیز ہے وہ ہماری اپنی ہے, وہ سب سے بڑی بات. اچھا ہمارے ہم چاہیں گے فوزیہ آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے, جلدی تو نہیں ہے نا جانے کی؟
نہیں مجھے جلدی,
بس ٹھیک ہے. اچھا تو ظریف بہت شکریہ, آپ نے کہانی سنائی, اور فوزیہ نے جیسا کہ وعدہ کیا ہے کہ یہ آئندہ کچھ نہ کچھ کوشش کریں گے, ہم بھی کوشش کریں گے, میں ڈھونڈوں گی کسی کو کہ کچھ ایسا ہو کہ ان کو ہر مہینے کچھ مدد ان کو مل سکے, لیکن آپ کو بتایا کہ ذرا سا یہ مشکل کام ہے تھوڑا سا, لیکن میں کرنے کی کوشش کروں گی. تو ظریف آپ کا بہت شکریہ, آپ بہت ہی میں کہوں گی اچھے بچے ہیں, اتنی اچھی اچھی کہانیاں اپنے بزرگوں کے لکھ کے لاتے ہیں. اچھا فوزیہ تو اب مجھے بتائیے کہ آپ کافی دن واشنگٹن رہ کے گئی ہیں, تو کیسا کچھ کیا آپ شروع بھی آپ نے لوک ورثے سے کیا تھا, وہیں سے کیا تھا نا آپ نے, تو کیا تبدیلی کیا دیکھی, کیا تبدیلی؟
بہت بڑی تبدیلی آئی ہے. دیکھیں ایک تو یہ کہ میں سمجھتی ہوں لوگ ثقافت سے اپنی ثقافت سے زیادہ دور ہو گئے, اور وہ اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ آپ نئے زمانے میں ڈیولپمنٹ کی طرف جاتے ہیں, آپ ترقی کرتے ہیں, یہ وہ بات نہیں ہے. اس میں اگر آ کے آپ دور ہوتے ہیں تو ایک اور بات ہے. ابھی کیا ہے کہ ابھی دھیرے دھیرے ایسا احساس ہونے لگا ہے جیسے ہماری ثقافت کو کم تر چیز ہے, اور اگر ہم کو اپنا لباس پہن لیں گے یا اپنی کوئی دیسی قسم کے گانے سنیں گے تو شاید وہ ہم ہر زبان میں, اس طرح کا لفظ ہے پنجاب میں اس کو پینڈو کہتے ہیں, تھوڑا سا نا جیسے پڑھے لکھے نہیں ہیں, اور پڑھے لکھے ہونے کا جو خاص طور پہ لڑکوں میں یہ رواج آ گیا ہے کہ پڑھے لکھے آپ تب نظر آؤ گے جب آپ جینس پہنو گے یا آپ سوٹ پہنو گے, اور اگر شلوار قمیض پہنو گے تو آپ جاہل دکھو گے. یہ جو آ جاتی ہے نا احساس کمتری, یہ زہر کی طرح ہوتی بالکل سوسائٹی کے لیے. پھر ایسے ہے جیسے آپ بنا پاؤں کے یا بنا ٹانگوں کے آپ کھڑے ہوں, آپ کا وہ جو ساؤنڈ ایک بیس ہوتا ہے وہ نہیں رہتا. آپ ضرور, میں کہتی ہوں چوائس ہونی چاہیے, کوئی پابندی نہیں ہے کپڑوں کی یا زبان کی, لیکن چوائس جو ہے نا وہ برابری کی چوائس ہونی چاہیے. یہ نہیں ہونی چاہیے کہ آپ اردو بولیں تو آپ شرم کھائیں اور آپ انگریزی بولیں تو آپ بڑا کانفیڈنٹ فیل کریں. یہ ایک تو یہ تبدیلی آ گئی. دوسرا میرا ادارہ خود جو ہے نا اس کو بھی تھوڑا زنگ لگ گیا, جو ہمارے زمانے میں ہمارے دور میں جو اس کی چمک تھی وہ تھوڑی مدھم ہو گئی ہے. تو فیبرری سے میں نے تو اس کی کافی پالشنگ والشنگ کر رہی ہوں.
اچھا
اس میں چمک پھر سے آئے. یہاں جو
مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم فوک کو بھی تبھی قبول کرتے ہیں اپنے لوک ورثے کو جب وہ فیشن کے طور پہ, مطلب ہمیں لگتا ہے کہ یہ جیسے کہ
گھوم کے آتا ہے.
ہاں تو اب ہو سکتا ہے کہ آپ کے زمانے میں, جی
हाँ, ये नुसरत फतेह अली खान मतलब वर्ल्ड फेमस सिंगर है
जी हाँ.
जो रहे, अब उनके भतीजे हैं राहत. तो नुसरत साहब जब गाते थे तो मुझे याद है मेरी एक दोस्त ने मुझे इतनी एक्साइटमेंट में कहा एक नया सिंगर आया है, उसकी एल्बम है मस्त. तो मैंने उनसे कहा कि नहीं ये नए सिंगर नहीं, इनकी 50 एल्बम्स निकल चुकी हैं, 50 उनकी कवाली की रहमत ग्रामोफोन की एल्बम्स निकल चुकी थी. हाँ. मगर हमारे पाकिस्तानियों को तब पता चला
जब वेस्ट ने उनको
वहां पर रिकॉर्ड किया और वो वहां मशहूर हुए और वहां कैलिफोर्निया में उनको यूनिवर्सिटी में बुला के टीच कराया गया. फिर वापस आए, उन्होंने ये फ्यूजन का एल्बम, तो सारे तब जागे और उन्होंने कहा अरे ये कमाल का सिंगर है ये. देखिए
बिल्कुल सही कह रही हैं आप. ऐसे ही जैसे हमारा ट्रक आर्ट कितना रंग रंगीला, कितना खूबसूरत आर्ट है, लेकिन यहाँ पे कभी मैं किसी को बताने की कोशिश करती हूँ कहते हाँ हमें पता लगा था बीबीसी की हमने डॉक्यूमेंट्री देखी बहुत अच्छा है. तो हम हर दिन अपने सड़कों पे वो ट्रक देखते हैं तो हमें नजर ही नहीं आते क्योंकि बीबीसी ने उनका जिक्र नहीं किया. तो हम समझते हैं कि अगर डॉक्यूमेंट्री नहीं बनी तो हमारे अपने आर्ट की कोई अहमियत ही नहीं है. तो ये सही कह रही हैं आप बिल्कुल. और जो आपने लफ्ज बोला ना पेंडू, तो चाहे वो पंजाबी को लेकिन जो उसका सौती तासुर है ना वो बिल्कुल सही है. ये
समझ में आता है,
बिल्कुल समझ में आता है बिल्कुल.
तो शर्म महसूस करते ना.
हाँ बिल्कुल.
ये बात
तो चलिए हम आपको एक और कहानी सुनवाते हैं फौजिया. ये गिलगित बल्तिस्तान से कहानी भेजी है, मुख्तलिफ तरह की कहानी है. एक नौजवान है
जी,
तो आलम जान की कहानी है. ये सुनिए सामीन आप भी आलम जान की कहानी.
मेरा नाम आलम जान है, मेरा ताल्लुक एक गरीब घराने से. वाली साहब मेरा एक जमींदार और गरीब शख्स था, जमींदारी के सिवा उसका और कोई पेशा नहीं था. हम 5 भाई और 2 बहनें हैं. भाइयों में मैं दूसरे नंबर पर हूँ. मैंने मेडल का इम्तिहान अपने गांव से पास कर लिया. मैट्रिक के लिए मैं एक गांव से 5 मील दूर गिलगित शहर के एक हाई स्कूल में दाखिला लिया, क्योंकि वहाँ पर हमारा एक हॉस्टल हुआ करता था जिसमें गरीब घराने के बच्चों के लिए काम और क्याम का मुफ्त में बंदोबस्त था. उसी असल में मुझे दाखिला मिल गया और मैंने मैट्रिक का इम्तिहान पास कर लिया, क्योंकि मैं बहुत ही मेहनती और ज़हीन था और मज़ीद तालीम हासिल करने का बहुत शौक था. इसलिए मैं कॉलेज में दाखिला लेने का प्रोग्राम बनाया तो वालिद साहब गरीबी की वजह से मुझे दाखिला लेने से मना किया कि आप मुलाजमत ले लें, मैं आपका अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकता. इसी तरह एक साल गुजर गया. दूसरे साल मुझसे एक छोटा भाई फौज में मुलाजमत अख्तियार किया तो मैंने दाखिला ले लिया. वो कलील तनख्वाह से घर के अखराजात और मेरी तालीमी जरूरियात बमुश्किल बर्दाश्त कर सकता था. फर्स्ट ईयर पास करने के बाद मेरी 2 किताबें फेल हो गए तो मैंने हॉस्टल से बाहर एक कमरा किराए पर लिया और स्टेल लाइफ इंश्योरेंस में तहसीत स्थल के एजेंट काम करना शुरू किया और इम्तिहान की तैयारी करता रहा. इसके बाद मेरे जहन में ख्याल आया कि मैं कराची जाकर जॉब भी करूँ और साथ साथ तालीम भी जारी रहूँ. मैं एक दुकानदार से 2000 रुपये कर्जा लिया और बस की सफर पर कराची रवाना हो गया. मुसलसल 12 घंटे की सफर तय करके हम पिंडी पहुंच गए. रात को मेरे जहन में एक ख्याल आया कि कराची जाकर ज्यादा अरसा रहा तो मेरा वालिदा बीमार होगा या मौत आएगा तो मैं घर किस तरह जाऊंगा. ये ख्याल मेरे जहन पर सवार हुआ. मैंने अपने साथी को कहा मैं वापस आना चाहता हूँ. उसने मुझे वापस आने से मना किया. इस तरह मैंने इशार किया और रात गुजर गया. सुबह मुझे टकरा गया, मैं गिर पड़ा. शायद मेरा चेहरा भी पीला हो चुका था. मेरे साथी मुझे वापस गिलगित भेज दिया. गिलगित आकर एक हफ्ता क्याम किया. किसी ने आकर मेरे वालिद साहब को बताया है कि तुम्हारा बेटा बीमार है, जाकर उसको घर ले आए. मेरा वालिद साहब एक बंदे को अपने साथ लेकर गिलगित आया और मुझे घर ले आया. शायद इस वक्त मैं बहुत कमजोर हो चुका था और एक मौलवी आलिम को ला के मुझे दमदुआ कराया गया और मुझे थोड़ा सुकून आ गया. लेकिन दिन ब दिन मेरा सेहत खराब होता गया. इसके बाद मैं कराची चला गया. वहाँ पर अस्पताल में एक डॉक्टर ने मुझे बताया कि आप डिप्रेशन है, लिहाजा डॉक्टर का कोर्स है, मुसलसल दवाइयाँ डॉक्टर के हिदायत के मुताबिक अमल करके इस्तेमाल किया करें, क्योंकि वहाँ पर कमरे का किराया, दवाइयों के खर्चे और खाने पीने के अखराजात बर्दाश्त करने वाला कोई न, इसीलिए छोड़कर वापस आ गया. घर आने के चंद माह बाद वालिद साहब बीमार हुआ. उसका गाँव के करीब एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में मायने किया गया. उसके सीने में दर्द हो रहा था, उसका टेस्ट के लिए भेज दिया गया तो पता चला कि सीने में कैंसर के अलामत पाए जाते हैं. फिर वालिद साहब का भी इंतकाल हुआ. उसके बाद मैं घर में कम से कम 4-5 साल पढ़ा रहा, मुझसे बहुत ही छोटा भाई. एफ ए पास करने के बाद एक प्राइवेट स्कूल में टीचर भर्ती हुआ और बैंक से कर्जा निकाल कर मुझे पिंडी के एक प्राइवेट अस्पताल ले गया. वहाँ पर 21 दिन तक मुझे एडमिट रखा और घर के लिए मुसलसल 6 माह चेकअप करने को कहा गया. दवाइयाँ बहुत महंगी थी और हमारे गाँव से اسپتال بھی بہت ہی دور, یعنی گاؤں سے گلگت اور گلگت سے پنڈی رستے میں ایک رات قیام کرنا, یہ بھی میرے بس سے باہر ہو گئی. اور کورس میرا مکمل نہیں رہا. پھر 6-7 ماہ میرا طبیعت بہت ٹھیک رہا, پھر خراب ہونا شروع ہو گیا اور اب میں نارمل زندگی گزار رہا ہوں. دنیا کے کسی چیز کے ساتھ میرا دل نہیں لگتا, رات کو نیند نہیں آتی. اگر کوئی زیادہ لوگ ایک جگہ جمع ہو جائے تو مجھے بہت ہی پریشانی ہوتی ہے, بالکل لوگوں سے الگ رہنے کو دل کرتا ہے. بھائیوں کو پیار کرتا ہوں کہ میرا ایسا زمین چھوڑ کر کے مجھے اسپتال پہنچائے, پھر مثبت جواب ملتا ہے لیکن عمل نہیں کرتے. بھائی سے کوئی رشتے دار بھی ملتے ہیں تو فریاد کرتا ہوں, بھائیوں سے کہہ دے کہ مجھے اسپتال سے علاج کرائے گئے, بے شک میرا ایسا زمین چھوڑ کے ہے لیکن کوئی پرواہ ہی نہیں کرتے. چاروں بھائی اپنے اپنے بچوں اور شریف حیات کے ساتھ مصروف زندگی گزار رہے ہیں اور اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہیں, کوئی میری طرف توجہ ہی نہیں دیتے. اب روز بروز حالات یہی ہے کہ گھر سے باہر نکلتا ہوں, چھوٹے بچے بھی مجھے کوئی اہمیت نہیں دے گا, قریب بھی رشتے دار بھی حالات پوچھنے کو تیار نہیں اور مجھ سے ملنے کو نفرت کرتے ہیں. کوئی زیادہ لوگ ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں تو میرے دل میں خوف طاری ہو جاتے ہیں. چھوٹے بچے بھی میری طرف دیکھ کر مذاق اڑاتے ہیں, میری طرف دیکھ کر آپس میں باتیں کرتے ہیں تو میں بہت پریشان ہو جاتا ہوں. اب یہ خیال میرے ذہن میں آ کر زیادہ پریشان ہو جاتا ہوں کہ چاروں بھائیاں والدہ کی موجودگی میں ایک ہی گھر میں رہتے ہیں. والدہ وہ بھائی تحصیل میرے پاس موجود ہے لیکن میرا خبر گیری کرتا ہے اور خیال لگتا ہے اس کی غیر موجودگی میں اپنے لیے بھائیاں گھر بنا کر اگر الگ ہو جائیں گے تو میرا ٹھکانا کہاں ہوگا, اور میرا خبر گیری کرنے والا بھی کوئی نہیں رہتا. اس لیے خدا سے دعا کرتا ہوں کہ والدہ سے پہلے مجھے موت آ جائے تو یہ میرے لیے بہتر ہوگا.
تو جب آپ چھوٹے تھے سب بہن بھائی مل کے رہا کرتے تھے تو اس وقت بھی آپ کو کچھ مختلف محسوس ہوتا تھا کیا؟
تھا. میں یہ کہہ رہی ہوں یہ ذہنوں میں آ گیا لوگوں کے کہ جیسے یہ سلائی کڑھائی جو ہے یہ خود اپنی مارکیٹ بنا کے اور ان کو شاید ایکسٹرا ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے. لیکن میرے خیال میں شہناز اگر یہاں اناؤنس کر دیا جائے, کیونکہ سنگی ہے تنظیموں میں اور میرے ذہن میں بھی سنگی کا نام اس لیے آ رہا ہے کیونکہ وہ سلائی کڑھائی میں اور وہاں کے خاص ٹانکا اور پھر اس کو باقاعدہ مارکیٹ کرنا اس میں بہت اچھے
اچھا ہے.
تو میری ان سے درخواست ہوگی اگر سنگی آرگنائزیشن سے کانٹیکٹ کریں.
اچھا, اور ہم یہ بھی کر رہے ہیں, میں نے سادیہ سے کہا ہے, سادیہ ان کا نمبر لکھ لیں گی, تو ہم کوشش کریں گے کہ سنگی سے ہم خود رابطہ کر کے نا تین چار ایسی جو خواتین جیسے ٹھیک ہے. بلکہ فوزیہ مجھے آپ یاد آیا کہ آپ تو مجھے بہت سے آرٹسٹوں کے اور اس طرح کے بھیج سکتی ہیں, تو پلیز مجھے بہت سے بھیجیے نمبرز جو ہیں, خاص طور پر ریموٹ ایریاز کے جو ہیں نا, جو جن کو عام طور سے نہیں ہم لوگ لا سکتے.
میں ضرور آپ کو دوں گی سٹوریز اس طرح کی بھی.
اچھا, تو فوزیہ آپ کو اتنا ریکارڈ وغیرہ کرتی ہیں, خود بھی کچھ گانے کا شوق ہے آپ کو؟
کاش کہ میری آواز بھی اچھی ہوتی, لیکن مجھے گانا سننے کا شناز بہت شوق ہے. اور میں کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کانسرٹس ہوتے ہیں تو میں لوگوں کی آنکھ بچا کے نا ذرا سائڈ پہ ہو کے زمین پہ بیٹھ جاتی ہوں, تو سب کہتے ہیں نہیں نہیں یہاں کرسی پہ. میں کہتی ہوں مجھے جو مزے کا گانا سننے وہ زمین پہ مزہ آتا بیٹھ کے, خاص طور پہ اگر کلاسیکل ہو تو وہ سننے کا مجھے جنون ہے, مگر گانا گانے کا نہیں ہے اتنا. وہ اگر آپ نے ڈانس کرانا ہو ریڈیو پہ ہو نہیں سکتا, وہ میں کر دوں.
جو بھی تو میں نے کہا کچھ تو آپ کے فن کا مظاہرہ بھی ہو جائے لوگوں سے.
میں کہتی ہوں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ایک ہوتے ہیں سر کے لوگ, ایک ہوتے ہیں ریدم کے لوگ.
آپ ریدم
کے لوگوں میں
ہوں, ریدم کے لوگ ہیں آپ. بہت مزہ آیا فوزیہ, بہت خوشی ہوئی مجھے اور سننے والوں کو بھی بہت اچھا لگا ہوگا کہ فوزیہ سعید جو صرف سیاست پہ بات نہیں کرتی بلکہ بہت سی چیزوں پہ بہت پیاری باتیں کر سکتی ہیں. تو کوشش کیجیے گا کہ آئندہ بھی اس پروگرام میں آتی جاتی رہا کریں آپ.
ضرور, اور آپ کو کہانی بھی میں کنیکٹ کرواؤں گی ایسے لوگوں سے جن کی کہانی آپ سنائیں.
ضرور, بہترین, اس سے اچھی تو کوئی بات نہیں.
بہت شکریہ,
آپ کا بھی شکریہ فوزیہ. اور یاد رکھیے گا کریم بخش بلو صاحب کا نام, سفارش آپ کو چلتی ہے تو ان کی سفارش کیجیے گا کہ ان کو.
میں نے نوٹ کر دیا, بالکل
ٹھیک ہے,
بالکل نوٹ کر لیا میں.
تو سامین, فوزیہ سعید ہمارے ساتھ تھیں, لوک ورثے کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں, ہماری پروڈیوسر سعدیہ ستی, انجینئر ہمارے سلیمان تاراوالی تھے. انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا شہناز عزیز کی جانب سے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.